السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشاد باري تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والنبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم فرماته: والله إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية. آج خطبے کا موضوع ہے خوف اور خشیت. خوف کا کیا معنی ہے، خشیت کیا ہوتی ہے، دونوں میں کیا فرق ہے، یہ دنیا بنے بارہ تو دونوں میں کیا فرق ہے. خشیت کا کیا مقام ہے، اس مقام پر فائز ماندے لوگ کیسے ہوتے ہیں، عالم اور جاہل میں کیا فرق ہے، اور سلف صالحین میں سے بعض سلف کی خشیت کی بعض مثالیں آج کے اس خطبے میں بیان کرتے ہیں. خوف، جس کا ترجمہ ہم ڈر سے کرتے ہیں، اور ہر بندہ، ہر عقل مند یہ جانتا ہے کہ خوف ہوتا کیا ہے. خوف کی تعریف ہر انسان جانتا ہے جب وہ خوف محسوس کرتا ہے کہ خوف کا معنی کیا ہے. عمومی طور پہ دل میں تنگی کا محسوس ہونا کسی نقصان کے واقع ہونے کے سبب سے، کسی کوئی نقصان پہنچنے والا ہے، کوئی ضرر پہنچنے والا ہے، کوئی مصیبت آنے والی ہے، تو انسان کے اندر جو تبدیلی اس وجہ سے محسوس ہوتی ہے، جس میں دل کی تنگی ہوتی ہے، اور اس شخص کی عجیب سی کمزوری والی حالت ہو جاتی ہے، اسے ڈر کہتے ہیں. تو ڈر کا تعلق کسی نقصان یا کسی ضرر یا کسی شر کی وجہ سے ہوتا ہے، جو متوقع ہوتا ہے. پھر یہ نقصان ہو بھی سکتے، نہیں بھی ہو سکتے، لیکن اس سے بچنے کے لیے جو کیفیت میں تبدیلی آتی ہے، انسان کے مزاج میں تبدیلی آتی ہے، وہ ڈر ہوتا ہے. اور ڈر محمود بھی ہو سکتا ہے، اچھا بھی ہو سکتا ہے، اور برا بھی ہو سکتا ہے، قابل مذمت بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ آگے میں تفصیل بیان کروں گا. خشیت کیا ہے؟ کہتے ہیں خشیت الہی. اللہ تعالیٰ کا خوف بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے خشیت بھی ہوتی ہے. خشیت میں بھی ڈر کا معنی موجود ہے، لیکن خشیت میں ڈر کے ساتھ ایک اور چیز کا ہونا لازمی ہوتا ہے، تاکہ یہ ڈر جو ہے وہ خشیت میں تبدیل ہو جائے، اور وہ ہے علم. جب ڈر کے ساتھ علم شامل ہو جاتا ہے اور یہ ڈر علم کی بنیاد پہ ہوتا ہے تب اسے خشیت کہتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے انما یخشى اللہ من عباده العلماء. اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے علماء ہی ہوتے ہیں, اہل علم. جتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوگی, جتنی زیادہ شریعت کا علم ہوگا, اتنی ہی زیادہ اللہ تعالیٰ سے خشیت ہوگی, اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوگا. خوف اور خشیت میں جو فرق ہے, نمبر ایک, خوف صفت نقص ہے. ڈرنے والا شخص صفت نقص سے متصف ہوتا ہے, اس میں کوئی کمی ہے, کوئی کمزوری ہے. اور صفت کمال بھی ہو سکتی ہے. خوف بنیادی طور پر صفت نقص ہے. کسی کوئی کہتے ہیں فلان شخص ڈرپوک ہے, ڈرنے والا ہے, ہم اس کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں, مذمت کر رہے ہوتے ہیں, مذمت ہی ہوتی ہے, کیونکہ بنیادی طور پر جو خوف ہے وہ صفت نقص ہی ہے, قابل مذمت ہی ہوتا ہے. لیکن یہ ڈر, یہ خوف صفت کمال بھی ہو سکتی ہے جب یہ خوف اللہ تعالیٰ سے ہو. جو کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا بن جاتا ہے اس کی زندگی بدل جاتی ہے. تو پہلا فرق, خوف صفت نقص بنیادی طور پر ہے, صفت کمال بھی ہو سکتا ہے, لیکن خشیت ہمیشہ صفت کمال ہے. خشیت ہمیشہ صفت کمال ہے, اس میں کوئی نقص نہیں ہوتا, کیونکہ خوف میں وہ چیز نہیں موجود ہوتی جو خشیت میں موجود ہے. کس چیز کی کمی ہے خوف میں؟ علم کی کمی ہے. اور علم صفت کمال ہے. تو یہ خوف جب خشیت میں بدل جاتا ہے علم کی بنیاد پر, تب صفت کمال ہو جاتا ہے. دوسرا فرق, خوف بزدلی کی علامت ہے اور خشیت بہادری کی علامت ہے. نمبر تین, خوف جہالت کی علامت ہے اور خشیت علم کی علامت ہے. اور اسے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جاہل اور عالم میں کیا فرق ہے. عالم اسے نہیں کہا جس کے پاس بہت زیادہ ڈگریاں ہوں, اور جاہل وہ نہیں جس کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہوتی. کسی عالم اور جاہل میں بنیادی فرق اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوتا ہے. دنیا کی ڈگری حاصل کرنے والا شخص بھی سب سے بڑا جاہل ہو سکتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اتر آتا ہے. وہ اپنے علم سے اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے, عذاب سے بچا نہیں سکتا, تو اس علم کا فائدہ ہی کیا ہے. اور بعض ایسے جاہل ہیں, یعنی ان کے پاس دنیا کا کوئی علم نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ سے ڈرنا جانتے ہیں, نافرمانی نہیں کرتے. اگر کبھی نافرمانی ہو جاتی ہے تو توبہ کی طرف جلدی کرتے ہیں, کثرت سے استغفار کرتے ہیں, اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچا لیتے ہیں. یہ بنیادی فرق ہے عالم میں اور جاہل میں. کئی ایسے عالم ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، علم کی کرسی پر بیٹھ کر لوگوں کو شرک کی طرف دعوت دیتے ہیں، بدعات اور خرافات کی طرف بلاتے ہیں. اللہ تعالی کے دین میں تأویل کے نام پر تحریف کر دیتے ہیں اور اپنی خواہش نفس کے مطابق اپنا خود ساختہ دین لوگوں میں بیان کرتے رہتے ہیں. اپنے خود ساختہ دین کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں. یہ سب سے بڑے جاہل ہیں. جس نے کلمہ توحید کو نہیں سمجھا، واللہ وہ سب سے بڑا جاہل ہے. اگرچہ اس کے پاس شریعت کے علم میں پی ایچ ڈی کیوں نہ ہو، اگرچہ اسے شیخ الاسلام نہ کہا جائے، اور اگرچہ اسے آیت اللہ کے اس لقب سے نہ نوازا جائے، اس سے بڑھ کر کوئی جاہل نہیں جو یہ نہیں جان سکا جو کلمہ وہ پڑھتا ہے، جس کی بنیاد پر وہ مسلمان ہے، اس کلمے کا صحیح معنی کیا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی جاہل نہیں. واللہ وہ شخص، وہ عامی انسان، وہ عامی مسلمان جس کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے، لیکن وہ یہ جانتا ہے کہ کلمہ توحید کا معنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک کرنا شرک ہے، دعا کا حق صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، کیونکہ دعا عبادت ہے، جیسا کہ نماز عبادت ہے، حج عبادت ہے، نظر و نیاز اور قربانی بھی صرف اللہ کے لیے کی جاتی ہے. یہ شخص جاہل نہیں ہے، یہ شخص امی ضرور ہے، لیکن اس شیخ الاسلام سے بھی اور آیت اللہ سے بھی بڑھ کر عالم ہے. امی ہونا کوئی جرم نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالی کی معرفت صحیح معرفت ہو اور دین کی بنیادوں سے، شریعت کی بنیاد علم سے اگر کوئی شخص آگاہ ہے لیکن وہ پڑھا لکھا نہیں ہے، تو ایسا شخص جاہل نہیں ہے، ایسا شخص امی ضرور ہے، اور ایسا انسان سب سے بڑا عالم بھی ہو سکتا ہے. تو صرف پڑھنا لکھنا کافی نہیں ہے، ڈگری کا حاصل کرنا کافی نہیں ہے، اور ہر ڈگری والا عالم نہیں ہوتا، اور بغیر ڈگری والا جاہل نہیں ہوتا. اسی طریقے سے خوف سے انسان جس چیز سے وہ ڈرتا ہے اس سے بھاگتا ہے، اس سے دور ہوتا ہے. خشیت میں ایک عجیب سا معاملہ ہوتا ہے کہ جس سے آپ ڈرتے ہیں اس کے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں. انسان آگ سے ڈرتا ہے، آگ کے قریب جاتا ہے یا دور دوڑتا ہے؟ دور بھاگتا ہے آگ سے، نہ بجھانے کے لیے جاتا ہے، اس کی مجبوری ہے، اور اس کے لیے بھی خاص ادارے قائم کیے گئے ہیں جو ایکسپرٹ ہیں اس کام میں، اور عوام الناس آگ سے دور ہی بھاگتے ہیں. خشیت میں کیا ہوتا ہے؟ جو اللہ تعالی سے ڈرتے ہیں، جو اللہ تعالی سے خشیت رکھتے ہیں، وہ اللہ تعالی کے زیادہ قریب ہوتے ہیں. ارشاد باری تعالی ہے، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، انہم، بے شک وہ، انبیاء کا ذکر گزر چکا ہے پچھلی آیات میں، اللہ تعالیٰ کے پیارے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا ذکر خیر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انہم، بے شک وہ، جن کا ذکر گزر چکا ہے، کانوا یسارعون فی الخیرات، خیرات میں، اچھائی بھلائی کی طرف، خیرات کی طرف جلدی کرتے تھے، ویدعوننا رغبا ورہبا، اور ہمیں پکارتے تھے، اور ہمیں پکارتے ہیں، دعا کرتے ہیں، رغبا ورہبا، رغبت کی حالت میں اور خوف کی حالت میں، رہبا. یہ کب ہوا؟ وکانوا لنا خاشعین، اور ہم سے خشیت کی بنیاد پر ڈرتے رہے. خشیت الہی جل شانہ سبحانہ و تعالی، اور خشیت کرنے والوں کی بعض صفات آپ دیکھ لیں، نمبر ایک، یسارعون، ہمیشہ آپ دیکھتے ہیں کہ خیر کی طرف جلدی کرتے ہیں، سب سے پہلے ہر خیر کی طرف آپ کو نظر آئیں گے. یسارعون فی الخیرات، علم میں سب سے آگے، دعوت اور تبلیغ میں جس کی بنیاد علم ہے سب سے آگے، نماز میں سب سے آگے، صدقات اور خیرات میں سب سے آگے، اللہ تعالی کی فرما برداری میں سب سے آگے. اور جو جلدی کرتا ہے وہ سبقت لے ہی جاتا ہے، اور جو سستی کرتا ہے وہ پیچھے ہی رہ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بعض ایسے لوگ ہیں جو پیچھے رہ جاتے ہیں، پیچھے رہنا پسند کرتے ہیں، پیچھے رہتے رہتے اللہ تعالیٰ انہیں جہنم کا ایندھن بنا دیتے ہیں، جہنم رسید کر دیتے ہیں، اور اس کی بعض مثال آپ دیکھ لیتے ہیں، مسجد میں داخل ہوتے ہیں، اگلی صف خالی ہوتی ہے، بعض لوگ پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں، مسجد میں آئے ہیں اور وقت سے پہلے آئے ہیں، یعنی نماز کی اقامت سے پہلے پہنچے ہیں اور پیچھے بیٹھے ہیں. پیچھے کیوں بیٹھے ہیں جناب؟ آپ کی جگہ آگے نہیں ہے، منع ہے کیا؟ وجہ کیا ہے؟ صرف دیوار سے ٹیک لگانے کے لیے، یا اپنے دوست سے کوئی خاص بات کرنے کے لیے، گپے لگانے کے لیے. اللہ گھر اس لیے ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ گھر کے آداب ہیں، اور یہ کوئی ادب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ گھر میں بیٹھ کر پیچھے صرف اس لیے رہا جائے تاکہ اپنے دوست سے گپے لگانے ہیں، کہ صرف یہی جگہ ملی ہے، صرف یہی وقت تمہیں ملا ہے. اور یہی لوگ ہوتے ہیں پیچھے بیٹھتے بیٹھتے، پھر نماز میں دیر سے پہنچتے ہیں، پھر پیچھے رہتے رہتے باجماعت نماز چھوٹ جاتی ہے، پھر پیچھے رہتے رہتے نماز ہی چھوٹ جاتی ہے. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ویل ہے ان کے لیے, جہنم کی وادی ہے, عذاب ہے, وعید ہے. کس کے لیے؟ ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. نمازی تو ہے وہ, لیکن نماز سے غافل ہے. انہم کانوا یسارعون فی الخیرات, سب سے پہلے نشانی ہے کس کی؟ اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی خشیت والے دنیا میں موجود ہیں کہ نہیں, یہ دیکھنے کے خیر کی طرف جو جلدی کرتے ہیں. ایک وجہ تھی جس کی وجہ سے انہوں نے جلدی کی ہے, پاؤں کی تیزی سے حرکت کے پیچھے ایک راز ہے. کیا راز ہے؟ خشیت الہی, اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے جلدی کی ہے. میں سلف, بعض سلف صالحین کہ صرف نماز کے تعلق سے چند اقوال پیش کرتا ہوں. نماز ہم بھی پڑھتے ہیں, جلدی ہم بھی شاید کرتے ہیں نماز کی طرح. ہم بھی نمازی ہیں, وہ بھی نمازی تھے. آئے دیکھتے ہیں ان کا کیا حال تھا اور ہمارا کیا حال ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز میں بعض اوقات ایسے لوگ نماز کے لیے آتے تھے جو شدید تکلیف میں ہوتے, دو لوگوں کے کندھوں کے سہارا لے کے مسجد کی طرف آتے, اور جو فجر کی نماز با جماعت نہیں پڑھتا تھا ہم اسے منافقین میں شمار کرتے تھے. نفاق, فجر کی نماز جو با جماعت نہیں پڑھتا تھا تو صحابہ کرام کے ہاں اس کا شمار منافقین میں ہوتا تھا. بیمار ہے, تکلیف ہے, عذر شرعی ہے تو الگ بات ہے, لیکن ان کی ہمت دیکھیں. یسارعون فی الخیرات, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح سن چکے ہیں, اب اس فلاح کو پانے کے لیے اٹھنا تو پڑے گا, اللہ تعالی گھر کی طرف جانا پڑے گا. اگر نہیں چل سکتا, تکلیف میں ہے, تو دو لوگوں کے سہارا لیتا, ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف کندھوں پہ ہاتھ رکھے اللہ کے گھر کی طرف آتا. اور اس زمانے میں یہ روڈ یا راستے ایسے ہموار نہیں ہوا کرتے تھے, کوئی سواری بھی ایسے ویوستھا نہیں تھی جیسے کہ ہماری ایئر کنڈیشن گاڑیاں ہیں, اور پیدل آنا زیادہ پسند کرتے تھے کیونکہ ایک ایک قدم پر اجر و ثواب. امام سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اقامت سے پہلے تمہارا مسجد کی طرف آنا یہ علامت ہے کہ تم نماز کی قدر جانتے ہو. یعنی جو اقامت سے نہیں آتا نماز کی قدر نہیں جانتا. اقامت سے پہلے مسجد کی طرف جانے کو نماز کی قدر اور توقیر جانتے تھے. فتح الباری, ابن رجب کی فتح الباری میں یہ اثر موجود ہے. امام ابراہیم التیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر تم ایسے شخص کو دیکھو جو تکبیر تحریم سے سستی کرتا ہے تو اپنے ہاتھ اس سے دھو لو, پھر اس بندے میں کوئی خیر نہیں ہے. جو تکبیر تحریمہ سے پیچھے رہ جاتا ہے, مسجد کی طرف آتا ہے نماز بھی با جماعت پڑھتا ہے لیکن تکبیر تحریم اسے چھوٹ جاتی ہے, تو اپنے ہاتھ اسے دھو لو. سیر علام النبلاء من ذهبی کی. وقیع ابن الجراح امام شافعی کے استاد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو تکبیرہ اولا تکبیر تحریم سے پیچھے رہ جاتا ہے تو اس سے کبھی کسی خیر کی توقع نہ کرنا. شعب الایمان للبیہقی. امام سفیان ابن عیین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس برے شخص کی طرح مت ہونا جو صرف اس وقت آتا ہے جب اسے بلایا جاتا ہے. قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ, تب دوڑتا ہے مسجد کی طرف. سبحان اللہ, یہ برا انسان ہے تو پھر جو بعد میں نمازی پڑھتے اس کا کیا حال ہوگا, بے نمازی کا کیا حال ہوگا. سبحان اللہ, اسے التبصرہ ابن الجوزی نے تبصرہ میں بیان کیا ہے. امام سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بات معروف ہے کہ انہوں نے 50 سال سے تکبیر تحریم سے نماز پڑھتے رہے. 50 سال, 50 دن نہیں, ہم پریکٹیکلی کر کے 50 دن ہم سے ہوتے ہیں, 50 سال تک. اور کہتے ہیں کہ 50 سال سے میں نے کسی نمازی کی پیٹ نہیں دیکھی. کیسے نہیں دیکھی پیٹ؟ امام سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ من ائمة التابعین, یہ ہمارے سلف صالحین ہیں. سیدنا ابو ہریرہ کے داماد ہیں. سیر علام النبلاء امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے نقل کیا ہے. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بندے کے دو موقف ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے. پہلا ہے دنیا میں نماز کی حالت میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو کر, اور دوسرا ہے قیامت کے دن آخرت میں میدان محشر میں. جس نے پہلے موقف کا حق ادا کیا تو دوسرا موقف اس کے لیے آسان ہوا, اور جس نے پہلے موقف کو گوا دیا اسے دوسرے کو بھی گوا دیا. ابن القیم کی الفوائد میں یہ قول موجود ہے, اور بھی اقوال ہے علماء کے لیکن اتنی کافی ہے. خشیت الہی مسلمان کے اندر یہ تبدیلی لاتی ہے. ایسے لوگ ہوا کرتے تھے ہمارے سلف صالحین, میں نے صرف نماز کی مثال دی ہے, ورنہ یسارعون فی الخیرات, آپ کسی شعبے میں دیکھ لیں, میں نے صرف نماز کی بات کی ہے. جہاد میں وہ صحابی, ابھی شادی ہوئی ہے, پہلی رات ہے, غسل تک نہ کر سکے, جہاد کا حکم آیا ہے, فوراً دوڑے اللہ تعالی کے راستے میں جان دے دی, شہید ہو گئے. غسل کس نے دیا؟ سعادت دیکھی ہے, عام لوگوں کو غسل لوگ ہی دیتے ہیں, اب اس عظیم انسان کو غسل فرشتوں نے دیا ہے. انہم کانوا یسارعون فی الخیرات, اگر غسل کر لیتے تو کوئی مشکل تھی کیا؟ کوئی قباحت تھی کیا؟ کوئی نقص تھا؟ نہیں, دل نے گوارا نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہو حی علی الجہاد, اور غسل کرنے میں تھوڑی سی دیر ہو جائے, کیسے ممکن تھا؟ اور دوسرا صحابی تین کھجوریں ہاتھ میں ہیں، ایک کھجور کھائی، کان میں آواز حی علی الجہاد، اٹھ کے کھڑا ہوا اور ہاتھوں سے کھجوروں کو پھینک دیا، دوڑ لگائی فورا. تین کھجوریں کھانے میں کتنا وقت لگتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات. آپ روزے کے متعلق دیکھ لیں، حج کے متعلق دیکھ لیں، والدین کے فرم برداری کے تعلق سے دیکھ لیں، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، واللہ ان سے بہتر پوری امت میں آپ کو ملے گا. جب جلدی ہوتی ہے خیر کی طرف، پھر دوسری بات لازم آتی ہے، وَكَانُوا يَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، پھر یہ دل جڑ جاتا ہے رب کے ساتھ، پھر صرف اسے پکارا جاتا ہے. عبودیت کا مرتبہ یہ اللہ تعالیٰ کے بندہ حاصل کر لیتا ہے، ابھی اللہ تعالیٰ کا بندہ بن جاتا ہے، عبد اللہ، اللہ تعالیٰ کا پیارا بندہ بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اولیاء میں سے اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں ساری زندگی. ہمیشہ محتاج ہے اپنے رب کے، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی جو آسانی سے حاصل ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے پھر حاصل کرتے. یدعوننا رغبا، چاہت میں ہمیں پکارتے ہیں، رغبت میں ہمیں پکارتے ہیں، ورہبا اور ڈرتے ہوئے بھی پکارتے ہیں. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. اصل بات یہ ہے خشیت الٰہی، ڈرنے والے بہت ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے کتنے لوگ ہیں؟ اور یہ حقیقت بھی جان لیں، بس اوقات انسان کی زندگی میں کچھ ایسی صورتحال ہو جاتی ہے کہ انسان کے اپنے پیارے ہی خفا ہو جاتے ہیں. اسے ڈر لاحق ہو جاتا ہے، بیوی کے شر سے، بچوں کی نافرمانی سے، دوست احباب کی دوری سے، پریشانی سے، تکلیف اور بیماری سے، اور دشمن کے مکر سے، اور کئی اور ڈر بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں. اور روز مرہ زندگی میں انسان کو کوئی نہ کوئی ڈر کا ہمیشہ خدشہ رہتا ہے. اگر یہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا بندہ ہے اور خشیت الہی کا راستہ اپنا لے، واللہ دنیا جہاں کے سارے ڈر، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. اور اللہ تعالی کی طرف سے ایسی مدد آتی ہے، ناراض بیوی بھی راضی ہو جاتی ہے، نافرمان بچے بھی فرما بردار ہو جاتے ہیں، روٹھے ہوئے دوست بھی مان جاتے ہیں، مکار دشمن بھی نامراد ہو جاتا ہے. لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ جب یہ سب سے ڈرنے والا بندہ ان سب کے ڈر کو پسے پچھ ڈال دیتا ہے اور اپنے رب کے ڈر کو سب سے آگے کر دیتا ہے. صرف اللہ تعالی سے ہی ڈرنا ہے اور پوری دنیا سے دشمنی مول لیتا ہے. خشیت الہی کا راستہ اختیار کر لیتا ہے. لوگ کہتے ہیں تم کیا کر رہے ہو, سب تمہارے مخالف ہیں, کس کس کا مقابلہ کر سکتے ہو؟ تھوڑی سی نرمی پیدا کرو. اور نرمی سے یہ مراد نہیں ہے کہ ناجائز سختی ختم کرو. نرمی سے یہ مراد ہے ان لوگوں کی کہ اپنا کچھ حق چھوڑ دو, ذرا خاموشی اختیار کر لو, ذرا برائی کو نظر انداز کر لو. اور باطل والوں کے باطل پہ, ان کی نافرمانی پہ ذرا خاموشی اختیار کر لو. اسے نرمی کہتے ہیں. پھر بزدلی کیا ہوتی ہے؟ یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو زبان سے تو کہتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے, اللہ تعالیٰ سے ڈرتے اور ڈرنے والے ہیں. جیسا کہ ہر مسلمان یہ دعویٰ کرتا ہے, نافرمان بھی یہی کہتا ہے. کوئی مسلمان نہیں آپ کو نظر آئے گا جو یہ نہیں کہتا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا. ہر مسلمان یہی کہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی سے ڈرتا ہے, چاہے وہ سود خور ہو. سود خوری کے ساتھ ساتھ یہ بھی دعویٰ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں. ظالم ظلم کرتے ہو بھی کہتا ہے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں. نافرمان نافرمانی کرتے ہوئے بھی کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں. یہ ڈر تمہیں مبارک ہو. یہ نام کا ڈر ہے. اگر کام کا ڈر نہ ہوتا تو یہ حالت نہ ہوتی. امام اہل السنہ والجماعہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ زندگی میں بہت ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. مخالفین نے کسی تکلیف میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. بد زبانی بد کلامی سے لے کر مار پیٹ تک اپنے موقف سے ایک انچ بھی نہیں ہٹے. آزمائش تھی اللہ تعالی کی طرف سے. صرف ایک بات کہنی تھی. ظاہراً دیکھ لیجیے کیا مشکل تھی. رضر بھی ہے, مارا پیٹا گیا ہے, مجبور کیا جا رہا ہے صرف ایک جملہ کہنے پر کہ کہہ دو کہ قرآن مجید مخلوق ہے, اللہ تعالیٰ کی کلام نہیں. کہتے نہیں. ایک آیت دکھا دو قرآن مجید میں سے, ایک حدیث دکھا دو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں سے, میں کہنے کے لیے تیار ہوں. اگر نہیں ہے تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں. ایک ایک رات میں کئی مرتبہ 150 توڑے بھی مارے گئے. رخصت تھی شرعاً کہ مان لیتے, کہہ دیتے مجبور ہے, اور مجبوری مانع ہے. تفسیق تضلیل تبدیع و تکفیر میں سے رکاوٹ ہے, مجبور کیا جا رہا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے, اِلَّا مَنْ اُكْرِهَ وقلب مطمئن بالایمان. سوائے اس کے جس کو مجبور کیا گیا کفر کہنے پر یا کفری بات کہنے پر یا کسی نافرمانی پر مجبور کر دیا گیا ہے. وقلبہ دل کی حالت کیسی ہے؟ مطمئن بالایمان، ایمان سے مطمئن ہے. زبان سے کفر کہہ بیٹھا لیکن دل میں ایمان ہے. مجبوری نہ ہوتی تو کبھی کفری کلمات نہ کہتے زبان سے، رخصت تھی کہہ سکتے تھے، جیسے کہ کئی اور لوگوں نے بھی کہا اس زمانے میں. عظیمت کیا تھی؟ کہ مار پیٹ برداشت کریں، اللہ کے لیے صبر کریں، اور صحیح عقیدہ باقی رہے، یہ صحیح منہج قائم رہے، صبر کرتے رہے، مار پیٹ پر بھی صبر کرتے رہے، شدید تکلیف برداشت کرتے رہے اللہ کے لیے. نتیجہ کیا نکلا؟ مصیبت اور آزمائش کے بادل جھڑ گئے اور تکلیفیں ختم ہوئی، لیکن تا قیامت آج ہم بھی کہہ رہے ہیں اور تا قیامت لوگ کہتے رہیں گے اہل سنت، کہ امام اہل سنت والجماعت احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، یہ ثابت قدمی کہاں سے آئی؟ یہ خشیت الہی ہے، علم کے بنیاد اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے. اگرچہ مجبور تھے کہہ سکتے تھے، لیکن دین میں تبدیلی آ جاتی ہے. اور تاریخ میں لکھا جاتا ہے احمد رحمت اللہ یہ کہا تھا، کئی شاگرد سینکڑوں کی تعداد میں قلم اور دوات ہاتھ میں لیے اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ ایک مرتبہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہہ دیں کہ قرآن مخلوق ہے، ہم لکھ لیتے ہیں. اور عجب بات دیکھیں، جس کی وجہ سے ساری تکلیفیں ہیں، یہ سارے مصیبتیں ہیں، حکمران وقت جس نے اعتزال کا مذہب اپنا لیا تھا، ایک مرتبہ بھی بد دعا تک نہیں ہوئی. عجب بات، خشیت الہی، اللہ تعالی سے ڈرنے کا حق ہے، کیونکہ حکمران وقت کے خلاف لوگوں کو اکسانا بغاوت کی طرف منہج سلف میں سے نہیں، یہ خوارج کا منہج ہے، بدعت کا منہج ہے، بدعقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمان ہے، فسق اور فجور بھی ہے اور بدعقیدگی بھی ہے. تب بھی، جی ہاں تب بھی، کئی لوگ آئے، دوست آئے، شاگرد آئے، امام صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں، یہ کب تک ہم اس طریقے سے ذلیل کرتے رہیں گے؟ اب ایک مرتبہ آواز تو دے کے دیکھیں، پکار کے دیکھیں. کہتے ہیں بلکہ میں تو یہ خواہش کرتا ہوں، اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ میرے صرف ایک دعا ہی قبول ہوگی، کہ اللہ تعالیٰ میری صرف ایک دعا ہی قبول کرے گا، تو میں حکمران کی اس دعا کو صرف کر دوں، کہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت دے دے. اپنے لیے نہ مانتا، اپنے بچوں کے لیے، اپنے دوست احباب کے، کسی کے لیے نہیں، اس حکمران کے لیے مان لیتا ہے دعا. یہ منہج السلف ہے. یہ کب ممکن ہے؟ جب دل میں خشیت الہی ہے. آج ہم کہاں ہیں؟ ہماری کیا حالت ہے؟ توحید کی بات ہم بھی کرتے ہیں، سنت کی بات ہم بھی کرتے ہیں، منہج سلف پر ہم بھی قائم ہیں، اللہ تعالیٰ سے سب کبھی دعا بھی کرتے ہیں، کبھی اپنا محاسبہ کیا ہے کہ کیا ہم خشیت الہی کا حق ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم واقعی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے. نماز میں ہم کہاں ہوتے ہیں؟ پہلے صف میں ہم کتنی مرتبہ نماز پڑھتے ہیں؟ پانچ نمازوں میں سے کتنی نمازیں پہلے صف میں پڑھتے ہیں؟ اور پہلے صف میں کتنی نماز تکبیرہ اولی سے پہلے پہنچتے ہیں؟ اپنے محاسبے کی بات میں کر رہا ہوں. دائیں بائیں مت دیکھیں، صرف نماز کو دیکھیں. اپنے گھر والوں کو نماز کا کہتے ہیں؟ بیوی نماز پڑھتی نہیں پڑھتی کوئی فرق پڑتا ہے مجھے؟ بچوں کی تربیت و تعلیم کے لیے انتھک محنت کی جا رہی ہے، کبھی بچوں کی نماز کے لیے بھی کچھ کیا ہے؟ بچے نماز پڑھتے نہیں پڑھتے ہیں یا کیسی نماز پڑھتے ہیں، صحیح کے غلط، کبھی ہم نے سوچا بھی ہے؟ خصوصی طور پر وہ لوگ جن کے اہل و عیال اپنے ملک میں ہیں اور وہ خود یہاں پر روزگار کے لیے آئے ہیں. اب تو آسانی ہو گئی ہے، واٹس اپ ہے، لائن ہے، ٹینگو وغیرہ جیسے سروسز آ گئی ہیں، فری کالز ہوتی ہیں، لمبی لمبی دیر تک باتیں کرتے ہیں. ہماری باتوں میں اللہ تعالیٰ کے ڈرنے کے تعلق سے کتنی لفظ ہوتے ہیں؟ بچوں نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی کبھی پوچھا ہے؟ پیسہ ملا ہے، تندرستی ہے، صحت عافیت ہے، کوئی مشکل تو نہیں، کوئی پریشانی تو نہیں، کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ دنیا کی تکلیفیں دور کرنے کے لیے تو بیٹھا ہے یہ شخص اور پیسہ کمانے کی مشین بن چکا ہے. ان کے گھر والے بھی شاید اسے یہی سمجھتے ہیں، جیسے فیکٹری کا مالک فیکٹری میں مشین کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے کہ مشین چل رہی ہے اور میری جیب بھر رہی ہے، مشین سلامت تو میں بھی خوش. بعد مرد ایسے ہو چکے ہیں اور گھر والے بھی عادی ہو چکے ہیں. فون کرنا ہے، مروت میں حال پوچھ لینا ہے، اصل بات لسٹ کی ہوتی ہے جو کہ ڈیمانڈز ہوتے ہیں. اور یہ جناب بھی اس لمبی لسٹ کو پورا کرتے کرتے زندگی تباہ کر دیتا ہے آپ. کیوں تباہ زندگی ہوئی ہے؟ وہ جہاں پر تھا وہیں پر ہے آج بھی، اس کے بچے پڑھ لکھ گئے، بڑے عہدوں پر فائز ہو گئے، یہ تب بھی ان کا خادم تھا، یہ آج بھی ان کا خادم ہے. بھی بچوں کے لیے حلال کمائی میں کوئی قباحت نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مت کماؤ اور مت بھیجو بچوں کو خرچ، میں یہ کہہ رہا ہوں حلال کماؤ. اللہ تعالیٰ سے خود بھی ڈرو، اپنے اہل عیال کو بھی اللہ تعالیٰ سے ڈراؤ. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اگر تم بھی ایمان والوں میں سے ہو تو یہ سن لو. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ. واہلیکم، اور اپنے اہل عیال کو. کس چیز سے؟ نار. وقودھا الناس والحجارہ، اس آگ سے جس کا ایندھن لوگ ہیں اور پتھر ہیں. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، جس کے اوپر قائم فرشتے ہیں جو خوفناک ہے اور شدید ہے، سخت ہے. کبھی سوچا ہے کہ اپنے اہل و عیال کے ذمہ دار بھی ہم ہیں، ان کے نافرمانوں کے ذمہ دار بھی ہم ہیں؟ کب؟ جب ہم ان کو نصیحت نہیں کرتے، نہ خود اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں نہ ان کو اللہ تعالیٰ سے ڈراتے ہیں. نتیجہ کیا نکلے گا؟ دنیا میں تباہی، آخرت میں ناکامی. اور اگر اللہ تعالیٰ کا ڈر ہمیشہ دل میں رہا، خود بھی ڈرتے رہے، اپنے گھر والوں کو بھی اللہ تعالیٰ سے ڈراتے رہے، ہر ٹیلی فون کال میں، ہر میسج میں اللہ تعالیٰ کے ڈرنے کا حکم ہے، نصیحت ہے، یاد دہانی ہے، واللہ اس وقت اپنے دل کے اندر اور اپنی زندگی کے اندر تبدیلی محسوس کرتے ہیں. لیکن جب تک ہم خود خشیت الہی کا راستہ نہیں اپنائیں گے، نہ تو اپنے اہل و عیال کو اس راستے کی طرف بلا سکتے ہیں اور نہ ہی ہم خود چل سکتے ہیں. تو اپنے آپ کو سب سے پہلے اپنا محاسبہ کرتے ہوئے، اپنے آپ کو خشیت پر چلنے کے لیے اکسانا ہے، اور اس کے لیے علم حاصل کرنا پڑے گا. انما یخشى اللہ من عباده العلماء، علم کا راستہ اپنانا پڑے گا، جس کی ابتدا کلمہ توحید ہے. صحیح عقیدہ، صحیح منہج اپنانے سے اللہ تعالی کی خشیت ممکن ہے. بد عقیدگی کے ساتھ، غلط مناہج میں سوائے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کچھ بھی نہیں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور آن اور سنت پر چلنے کی، سلف صحیح اور منہج کو اپنانے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے ہماری زندگی خشیت الہی پر قائم کر دے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا بنا دے، اور ہمارے گھر والوں کو، اہل عیال کو خشیت الہی کے راستے پر چلنے والا بنا دے، اور ہمیں ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.